الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين سورہ البقرہ کے رکوع نمبر 21 کا ہم مطالعہ شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 168 سے. امت مسلمہ سے اللہ کے خطاب کا سلسلہ جاری ہے اور جیسے کہ عرض کیا گیا کہ چار لڑیاں چار باتیں بار بار دہرا دہرا کر آ رہی ہیں اس خطاب میں: عبادات، معاملات، جہاد بالمال، جہاد بالنفس. اب یہ جو 21واں رکوع ہے اس میں حلال و حرام کے حوالے سے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے حلال اور پاک. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی اختیار نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو حلال رزق کی پابندی کرنے کی تلقین کی گئی. دو الفاظ آئے، کلو مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ زمین میں سے وہ کہ جو حلال ہے اور طیب ہے. حلال جو شے کھائی جا رہی ہے وہ از خود پرویزبل ہو، حلال ہو، جائز ہو. نمبر دو، طیب ہونی چاہیے. اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو مال حرام سے پاک ہو، نمبر دو اس میں شرک کی آمیزش نہ ہو. تو طیب میں دو مفہوم داخل ہیں، حرام سے بھی پاک ہونا چاہیے اور شرک کی آمیزش سے بھی پاک ہونا چاہیے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. گزشتہ لوگوں کو اس نے دیویوں دیوتاؤں کے نام پر بہکایا اور حرام پر مجبور کیا، شرک پر مجبور کیا. آج کسی غیر اللہ کی نظر و نیاز کے لیے شیطان مجبور کر سکتا ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کے بعد اگلی آیت میں شیطان کی دعوت کیا ہے، انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تمہیں بے شک حکم دیتا ہے برائی اور بے حیائی کا. وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کچھ کہو جو تم جانتے نہیں. مال حرام انسان کو برے اعمال کی طرف لے جاتا ہے، اسی لیے رسولوں کو حکم دیا گیا اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو حکم دیا گیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو رزق حلال رزق پاک کھاؤ اور نیک عمل کرو. شیطان چاہتا ہے کہ تم مال حرام کی طرف جاؤ، جس کا نتیجہ اللہ کی نافرمانی میں نکلے گا. تو فرمایا کہ بے شک شیطان تمہیں برائی اور بے حیائی کی دعوت دیتا ہے، اور اس بات کی کہ تم اللہ کے متعلق وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو. خامہ خواہ کے توہمات میں مبتلا ہو جاؤ، شرک میں مبتلا ہو جاؤ، ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرو گے جو اس کے لیے روا نہیں ہے. یہ شیطان کی دعوت ہے. ایک دعوت ہے رحمان کی، سورہ النحل آیت نمبر 90 میں الفاظ آتے ہیں، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی. جمعے کے خطبے میں بھی ہم اس کو سماعت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا، بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اور احسان کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا. وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی، فحش سے، منکرات سے اور زیادتی کے کاموں سے اللہ تمہیں منع فرماتا ہے. وہ رحمان کی دعوت ہے سورہ نحل میں آیت نمبر 90. اس کے بعد مشرکین مکہ، ان کا ذکر آ رہا ہے، لیکن یہ ہر دور کے ان لوگوں کی تصویر کشی کی جا رہی ہے کہ جو حق کو قبول صرف اس وجہ سے نہیں کرتے کہ بسا اوقات اس حق کی ضربیں ان کے مفادات پر بھی پڑتی ہیں، اور جو ان کی خاندانی روایات باپ دادا سے چلی آتی ہیں اس کے خلاف وہ بات جاری ہوتی. فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا، قالو، تو وہ کہتے ہیں، بل نتبعو، بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے، ما الفینا علیہ آباءنا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اب اللہ کا تفسرہ، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی اپنے باپ دادا کے نقش قدم کی پیروی کریں. یہ وہ روش ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کی وجہ سے عظیم اکثریت حق سے دور ہو گئی. آئین نو سے ڈرنا، قرضے کو ہن پہ اڑنا، منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں. اس باپ دادا سے روایات چلے آ رہی ہیں، کیسے اس کو چھوڑ دیں؟ کیا تمہارے باپ دادا کے پاس اگر عقل نہ ہو، وہ ہدایت یافتہ نہ ہو، تب بھی اڑے رہو گے؟ یہی ہر دور میں بدعا کے لیے دلیل رہی کہ باپ دادا یہ کرتے تھے، یہی ہر دور میں بے جا رسومات کے لیے دلیل رہی کہ باپ دادا ایسے کرتے تھے۔ بھائی میت کے موقع پہ تم نے یہ تیجے چالیس سے یہ رسومات اختیار کر رکھی ہیں، شریعت نے اس کا حکم نہیں دیا، چھوڑ دو اس کو، یہ بدعات ہیں۔ نہیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ کا حکم اپنی جگہ پر، لیکن باپ دادا بھی تو ایسا کر رہے تھے، ہم تو انہیں پڑے رہیں گے۔ یہ نکاح کے موقع پہ تم نے بوجھ اپنے اوپر تاری کر رکھے ہیں، جس کی وجہ سے زنا آسان ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا، چھوڑو ان فضول رسموں کو۔ نہیں کیا کریں، خاندانی روایات ہیں، معاشرہ کیا کہے گا۔ تو ہر دور میں یہ شے رکاوٹ بنی رہی کہ باپ دادا یہ کرتے تھے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، خواہ اگرچہ ان کے باپ دادا نہ عقل رکھتے ہوں نہ ہدایت یافتہ ہوں۔ ہاں جہاں تک ہمارا دین یہ حکم دیتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کی پیروی کرو، تو وہ ہدایت یافتہ لوگ تھے، وہ صحابہ کرام ہوں رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، وہ تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، جب پوری 1400 برس کی چین میں نیک لوگ ہوں، ان کی پیروی ہم کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے مطابق عمل کرتے تھے۔ تو یہ پیروی دراصل اللہ اور رسول کی ہے کہ جو ان کے ذریعے سے ہمیں ملی اور ہم اس کی پیروی کر رہے ہیں۔ لیکن مجرد باپ دادا کی بات ماننا کہ جو خلاف سنت جا رہی ہو، خلاف قرآن جا رہی ہو، یہ بات صحیح نہیں ہے، اس کی وجہ سے انسان حق سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے کہ آپ تو حق بیان کر رہے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنے دل کے دروازے بند کر دیے ان کو فائدہ نہیں ملے گا۔ ومثل الذين كفروا، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، كمثل الذي ينعق، اس شخص کی سی ہے کہ جو پکارتا ہے، بما لا يسمع، اس کو کہ جو سنتا نہیں ہے، الا دعا و ندا، سوائے پکارنے اور چلانے کی آواز کے۔ مراد ہے کہ اللہ کے رسول تو دعوت دے رہے ہیں، لیکن سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ دل کے اندھے ہو گئے ہیں، ان کے دل کے کان وہ بہرے ہو گئے ہیں، تو چیخنے چلانے کے سوا ان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا۔ سمم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، پس وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس کے بعد پھر اس کے حلال کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو بطور رزق کے ہم نے تمہیں عطا فرمائی، واشکروا للہ، اور شکر ادا کرو اللہ کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو۔ کھانے کے تین آداب یہاں پر بیان کیے گئے، نمبر ایک، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی اس میں سے کھاؤ، حرام کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی احادیث ہیں، مثلا ایک حدیث میں فرمایا، رزق حرام سے پلا ہوا جسم وہ جہنم کا مستحق ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص نے ایک لباس پہنا جو کہ 10 درہم کا ہو، جس میں 1 درہم بھی مال حرام کا ہو، تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں رزق حلال کا اہتمام کرنے اور اس پر قناعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کھانے کا پہلا ادب، رزق حلال کا اہتمام کرو۔ نمبر دو، وشکروا للہ، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک لقمہ بھی اللہ کی مرضی، اللہ کی عطا کردہ اتنی سورسز اور ریسورسز اور ذرائع کے بغیر ممکن نہیں۔ گندم کا ایک دانہ اندازہ کیجئے، بیج زمین میں جاتا ہے، کون اس کی آبیاری کرتا ہے، کون اس کو پھٹنے کا موقع دیتا ہے، کون زمین کے سینے کو چیر دیتا ہے، کون کوبل کو کھڑا کرتا ہے، کون پودے کو بڑا کرتا ہے، کون اس کو سورج کی متوازن روشنی فراہم کرتا ہے، کون اس کی کیڑوں سے اور دیگر جو ہے جانوروں سے حفاظت کرتا ہے، کون اس کو پورا پھلنے کا موقع دیتا ہے، کون اس کے بعد کٹائی کے مراحل میں، پھر اس کی سپلائی کے مراحل میں، پھر مارکیٹ میں پہنچنے کے مراحل میں، اور تمہارے گھروں تک پہنچ جانے کے مراحل میں کس کی سورسز لگی ہوئی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو بھی تو شمار نہیں کر سکتے، شکر ادا کرو اس کا۔ نمبر تین، اِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے۔ دو مفہوم اس کے، کھانا بھی اس لیے کھانا ہے، جسم کو توانائی اس لیے دینی ہے تاکہ اللہ کی عبادت کی جا سکے، اس نیت پر بھی ثواب مل جائے گا۔ نمبر دو، یہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کو حاصل ہے، عبادت میں یہ بھی شامل ہے کہ اس نے جس کو حلال قرار دیا اس کا استعمال کرو، اس نے جس کو حرام قرار دیا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، یہ بھی عبادت اور بندگی کے مفہوم میں داخل ہے۔ یہ تین کھانے کے آداب آئے، کلو من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے بطور رزق کے تمہیں عطا فرمائی، وشکروا للہ اور شکر ادا کرو اللہ کا، ان کنتم یاہ تعبدون اگر تم صرف اسی کی عبادت کرنے والے ہو. اس کے بعد اگلی آیت میں چار باتوں کی حرمت قرآن نے بیان کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ چار ہی چیزیں حرام ہیں، نہیں، یہ وہ چار چیزیں ہیں جو اس معاشرے میں عرب کے لوگوں میں کثرت سے رائج تھیں، اور ان چار باتوں کی حرمت قرآن کریم نے چار ہی مرتبہ بیان فرمائی. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 173، پھر یہ الفاظ آئیں گے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں، پھر سورہ انعام آیت نمبر 146 میں، اور پھر سورہ النحل آیت نمبر 115 میں. یہاں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، یقیناً بے شک اللہ نے تم پر حرام فرما دیا مردار کو جو از خود مر جائے. اس مردہ کی مزید تفصیل سورہ انعام میں انشاءاللہ آئے گی. وہ دم اور خون کو، دم کی بھی تفصیل ایک اور مقام پر آئے گی، دم مسفوحا بہتا ہوا خون. ولحم الخنزیر اور سور کے گوشت کو، وما احل به لغیر اللہ اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. یہ چار باتوں کو اللہ نے حرام فرمایا، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کیونکہ یہ کثرت سے اس معاشرے میں رائج تھی، اس لیے ان چار کو ریفر یہاں پر کیا گیا اور مزید تین مقامات پر یہ باتیں آئیں. اب ان چار کو مختصرا سمجھ لیجئے. المیتۃ، مردار حرام ہے جو از خود مر گیا، گلا گڑ گیا اس کا، کسی جانور نے سینگ مارا مر گیا، ذبح نہیں کر سکے، وہ حرام ہے. ہاں اس کے دو ایکسیپشنز ہیں جو حدیث میں ملتے ہیں. مچھلی وہ جائز ہے، اور اسی طرح ایک بات جو ہمیں عجیب لگے گی، ٹڈی وہ بھی جائز ہے خواہ وہ مردہ حالت میں مل جائے. ان دو کا ایکسیپشن حدیث میں مل جاتا ہے. نمبر دو، دم، اللہ نے بہتا ہوا خون حرام کیا. بہتا ہوا میں ترجمہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک اور مقام پہ مسفوحا کا لفظ آئے گا، وہ دم مسفوحا بہتا ہوا خون. مراد ہے کہ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو اس کی شہرت سے جو فوری طور پر خون ذبح کے فوراً بعد بہتا ہے وہ خون حرام ہے. اور اس کی میڈیکل ریزنگ آج جو ہمیں معلوم ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایسے اجزاء ہوتے ہیں کہ اگر وہ گوشت میں رہ جائے تو گوشت بڑی جلدی سڑ جاتا ہے اور وہ انسان کی صحت کے لیے انتہائی خراب ہے. یہی اسلامی ذبیحے کے فوائد ہیں کہ اس گوشت کو ان غلط اور برے اور نقصان دہ اجزاء سے بچانا مقصود ہے تاکہ صحت انسانی برقرار رہ سکے. تو وہ دم خون کو حرام فرمایا. اس کے بھی دو ایکسیپشن حدیث میں آئے، ایک کلیجی اور ایک تلی، یہ خون ہی کی اقسام ہے لیکن اس کو ایکسیپشن دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جائز. نمبر تین، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت. پہلے تو یہ لفظ سور پہ ذرا میں چاہوں گا ایک دو جملے آپ کے سامنے عرض کر دوں. ہمارے معاشرے میں خامہ خواہ یہ بات مشہور ہے کہ صاحب اس کا لفظ زبان پہ نہیں لانا، اس کا نام زبان پہ نہیں لانا چاہیے، زبان ناپاک ہو جاتی ہے. اور خواتین میں یہ مسئلہ زیادہ مشہور ہے. اوہو ہو یہ سور کا زبان مل رہا ہے، ہاں پکس کہہ رہے انگلش میں تو لوگ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، تو کیا انگلش میں کہنے سے وہ تبدیل ہو جائے کیا؟ یہ غلامانہ ذہنیت ہماری. چار مرتبہ قرآن نے کہا لحم الخنزیر، لحم الخنزیر میں نے چار مقامات آپ کو عرض کیے نا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لحم الخنزیر سور کا گوشت ترجمہ کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں ہے بڑا ہی بے حیا جانور، بے حیا ترین جانور ہے. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جن معاشروں میں، خاص طور ویسٹرن سوسائٹیز میں، جہاں اس کا گوشت بڑی رغبت سے کھایا جاتا ہے، ان سے زیادہ بے حیا قوم دنیا میں کوئی نہیں. جہاں ہومو سیکچولیٹی، ہم جنس پرستی کو قانون کا سہارا دے دیا گیا، اور ایک عورت کینیڈا کی سٹریٹس پر آ جاتی ہے برہنہ بالکل، پولیس والے پکڑ کے لے جاتے ہیں، وہ عدالت میں مقدمہ دائر کر دیجیے، تم کون ہوتے ہو، خود ہیل یو آر دا اسٹاپ می، میرا رائٹ ہے میں ننگا گھومنا چاہتی ہوں، مجھے گھومنے کی اجازت ہونی چاہیے. تو عدالت نے کہا کہ شی ہیز دا رائٹ ٹو ڈو سو، یو کانٹ اسٹاپ ہر. یہ ہے وہ قوم جہاں یہ گوشت بڑی رغبت سے کھایا جاتا ہے. تو بے حیا ترین جانور جس کے گوشت کے اثرات بھی ان لوگوں میں دکھائے دیں گے بے حیائی کے اعتبار سے جو رغبت سے اس کے استعمال کرتے ہیں، حرام فرمایا اس کو. ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. کوئی نظر، کوئی نیاز، فقط کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرنا ہے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربان کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے، منع ہے، اور اس کو کھانا بھی حرام. تو ذبح کرتے ہوئے بھی تکبیر اللہ کے نام کی پڑھنی ہے، اور ذبح کرتے ہوئے نیت بھی اللہ کے تقرب کے لیے ذبح کرنے کی ہونی چاہیے. اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے یا کسی اور کے تقرب کے لیے کوئی جانور ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. یہ چار باتوں کی حرمت چار مرتبہ قرآن میں آئی جو کہ کثرت سے رائج تھی اس معاشرے میں. اس کے بعد ہمارے دین کی خوبصورت تعلیم, اگر کوئی مجبور ہو جائے تو جان بچانے کے لیے اس سے فائدہ کر سکتا ہے حرام سے. فمن اضطر, پس جو لاچار یعنی مجبور ہو جائے, غیر باغن سرکشی کرنے والا نہ ہو, ولا عادن نہ حد سے بڑھنے والا ہو, فلا اثم علی تو اس پر کوئی گناہ نہیں, ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالی بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اللہ نہ کرے کبھی یہ حالات آئیں, لیکن آئے تھے فلسطین والوں پر ایک وقت میں, اور علماء نے حرام سے استفادے کی ان کو اجازت دی تھی, اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. لیکن یہ ہمارے دین کی خوبصورت تعلیم, تو انسان مجبور ہو گیا جان پر بنائی تو بقدر ضرورت سرکشی کا ارادہ نہیں, حد سے زیادہ استعمال نہ کرے, مجبور ہے جان بچانے کے لیے, جان بچانے کے لیے جس قدر ضروری ہے اتنا استفادہ کرنے کی اجازت حرام سے. ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اسی کے ذمن میں ایک اور بات سمجھ لیجئے, جب ہم ایک باطل نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری عبادت مکمل نہیں ہوتی اور ہمارا رزق بھی مکمل طور پر حلال ہو نہیں سکتا. آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے نا سودی نظام کے ذریعے, تو کوئی براہ راست سودی کاروبار نہیں بھی کر رہا تو انڈائریکٹلی سود ملوث ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث, ایک وقت آئے گا کہ وہ خود سود نہیں بھی لیں گے تب بھی سود کا غبار تو ان کے گھروں میں ان کے اپنے وجود میں پہنچے گا. تو جب ہم باطل نظام کے تحت زندگی بسر کر رہے ہوں کہ جہاں اللہ کو حاکم اعلی مان کر اس کے احکامات پر عمل نہ کیا جا رہا ہو تو نہ تو ہماری عبادت مکمل ہوتی ہے نہ ہمارا رزق مکمل طور پر حلال ہوتا ہے. ایسے میں کیا کرنا ہے, جیسے یہاں ہم نے پڑھا مجبوری میں بقدر ضرورت استفادہ کر سکتے ہو, باطل نظام کی موجودگی میں کم سے کم پہ استفادہ کرنا ہوگا دنیا کے اعتبار سے, اور اپنی میکسیمم ایفرٹس کو لگانا ہوگا اس باطل نظام کو بدلنے کی جد و جہد کے لیے تاکہ اللہ کے سامنے عذر پیش کیا جا سکے. ان اللہ غفور رحیم بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد ذکر آ رہا ہے کہ ایک حرام جو مذہبی طبقات کھاتے ہیں اللہ کی آیات کو بیچ کر, اللہ کے دین کا سودا کر کے, علماء سو جو فتوی فروشی کر کے حرام کھاتے ان کے حرام کا ذکر. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں وہ کہ جو اللہ نے کتاب میں سے نازل فرمایا, ویشترون بہ ثمنا قلیلا اور اس سے وصول کرتے ہیں تھوڑی سی قیمت, اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار, یہ لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے بطن میں اپنے پیٹ میں صرف آگ بھرتے ہیں, ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ اور اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا قیامت کے دن, ولا یزکیہم اور نہ ان کا تسکیہ فرمائے گا نہ ان کو گناہوں سے پاک فرمائے گا, ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ کون ہے جو اللہ کے دین کو بیچ ڈالتے ہیں دنیا کے چند ٹکوں کے لیے. آج بھی انشورنس کے لیے فتاوی علماء سو کی طرف سے مل جائیں گے, آج بھی بینک کے سود کے جواز کے لیے علماء سو کی طرف سے فتویٰ مل جائے گا, آج بھی غیر شرعی حلالہ اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا, کرانے والے مولوی اس معاشرے کے اندر ہمیں مل جائیں گے, خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں, وہ کس درجے فقیحان حرم بے توفیق, یہ علماء سو آج بھی ملیں گے جن دنیا کے چند ٹکے کہیں حاصل کرنے کے لیے اور کئی وقت کے حکمران کی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے اور کہیں کوئی کرسی یا اقتدار کی تھوڑی سی طلب کی خاطر اللہ کی کتاب کے مفہوم کو بدل دیتے ہیں. یہ اس زمانے میں یہود کے علماء بھی تھے, یہ اکبر کے دین الہی کو سپورٹ کرنے والے علماء سو بھی تھے, یہ آج کے معاشرے کے علماء سو بھی ہیں جو مذہبی سطح پر یہ حرام کھاتے ہیں. کون ہے یہ؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی, والعذاب بالمغفرۃ اور عذاب مول لیا مغفرت کے بدلے میں, فما اصبرہم علی النار, تعجب کا صیغہ ہے, کتنا حوصلہ ہے ان کا آگ کے اوپر, اس آگ کو برداشت کرنے کا بڑا حوصلہ ہے جو یہ حرام خوریاں کر رہے. فما اصبرہم علی النار, کیا حوصلہ ہے ان کا کہ آگ کو برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں. اللہم اجرنا من النار, اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق, یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ پردہ سلی بامقصد طور پر نازل فرمائی، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کیا وہ ضد میں دور جا پڑے ہیں۔ بیسواں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں آیت نمبر 177، یہ دوسری طویل آیت ہے اس سلسلہ کلام میں، دوسرا بڑا موتی آ گیا جس کو ہم نے عنوان دیا ہے آیت البر کا، وہ آیت کے جس میں نیکی کی حقیقت کو بیان کیا گیا۔ مزید اس رکوع میں قصاص کا حکم بھی ہمارے سامنے آئے گا اور وصیت کے ضمن میں ایک ابتدائی حکم بھی سامنے آئے گا۔ فرمایا لیس البر، نیکی صرف یہی نہیں، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ دوسرے پارے کے آغاز میں آیت نمبر 142 میں ہم نے پڑھا کہ جب قبلہ تبدیل کیا گیا تو یہود نے اعتراض اٹھا دیا کہ بھئی یہ کیسے لوگ ہیں، کبھی ان کا قبلہ ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہو جاتا ہے۔ وہاں اس کی گئی تھی یہ بات کہ ظاہری چند اشیاء یا باتوں کو کل دین سمجھ لیا جاتا ہے، یہ تنگ نظری ہے، اللہ کسی سمت میں مقید نہیں ہے، اور چند ظاہری اعمال کا نام کل نیکی نہیں۔ یہ تصورات پیدا ہو جاتے ہیں لوگوں میں، جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں کہ بس آپ رمضان میں روزے رکھ لیے، نماز ادا کر لی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ کچھ لوگ جو روزانہ نماز ادا کرنے والے ہیں اس کے بعد وہ آزاد کاروبار میں جھوچائیں کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں بھائی صبح سے لے کے شام تک 9 سے 5 کی ڈیوٹی، 16 آنے درست ادا کرنی چاہیے، امانت ہے ہمارے پاس، لیکن نمازیں گول کر جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے، فنکاراؤں کا، اداکاراؤں کا، جو محرم میں شوٹنگ کا اہتمام نہیں کرتی اور مجالس کا اہتمام کرتی ہے اور اپنی دانی سے سمجھنے کی یہ بہت بڑی نیکی۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ سال بھر حرام خوریاں کرتا رہتا ہے، سود خوری، رشوت خوری، نہ جانے کون کون سی حرام خوریاں، لیکن رمضان میں حرم کی پہلی صف میں جا کے نماز بھی ادا ہو رہی ہے اور اعتکاف کا اہتمام بھی ہو رہا ہے، اپنی دانی سے سمجھتے کہ ہم نیک ہیں۔ یہ جزوی جزوی تصورات ہیں نیکیوں کے جو لوگ اختیار کر لیتے ہیں۔ اس مقام پر پہلے تو اللہ نے اس جزوی تصور کی نفی فرما دی کہ نیکی چند اعمال یا رچولز کا نام نہیں ہے، نیکی چند ظاہری باتوں کے اختیار کرنے کا نام نہیں ہے۔ اس کی نفی کے بعد نیکی کا ایک کمپریہنسو تصور، ایک وسیع اور جامع اور مکمل تصور ہے جو اس طویل آیت میں ہمیں دیا گیا ہے۔ بر کہتے ہیں اصل میں نیکی کو، تو اس آیت کو ہم نے عنوان دیا آیت البر کا، وہ آیت مبارکہ جس میں نیکی کی ایک کمپریہنسو ڈیفینیشن، ایک جامع تصور ہمیں عطا کیا گیا۔ تو پہلے تو نفی فرما دی نیکی کے جزوی تصور کی، لیس البر، یہ نیکی صرف یہ نہیں، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ تم اپنے چہرے پھیر لو مشرق یا مغرب کی جانب۔ دیکھیے ترجمہ کیا ہم کر رہے ہیں، نیکی صرف یہی نہیں، یہی ترجمہ ہو رہا کہ یہ نیکی ہے ہی نہیں، یہ ترجمہ غلط ہو جائے، اس لیے کہ کعبے کی طرف منہ کرنا بھی نماز کی شرائط میں شامل ہے۔ اس لیے ترجمہ صحیح تر کیا ہوگا، محتاط ترجمہ، نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، نفی ہو گئی جزوی تصور کی۔ تو اصل نیکی کیا ہے، کامل نیکی کیا ہے، اب اس کا بیان۔ ولیکن البر من، بلکہ اصل اور کامل مکمل نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، یہ من کیا ہے، اس کی ہے، بجائے اس کے کہ کسی عمل کا ذکر کیا جاتا کہا گیا نہیں نیکی تو اس شخص کی ہے جو یہ 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 اور یہ کرے گا۔ یہ کیوں کہا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی قبولیت کا دار و مدار نیکی کرنے والے کی نیت اور ارادے پر ہے۔ نماز بہت ہی عمدہ عمل ہے، لیکن کوئی دکھاوے کے لیے پڑھے تو نیکی نہیں ہے۔ مسند احمد کی حدیث، من صلی اللہ یوال فقط اشرکا، جسے دکھاوے کی نماز ادا کی وہ شرک کر چکا۔ تو اصل قبولیت کا دار و مدار نیک عمل کرنے والے کی نیت اور ارادے پر ہے، اس لیے اس کا ذکر پہلے آیا۔ اصل نیکی، کامل نیکی تو اس کی ہے، من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر، آخرت کے دن پر، والملائکہ، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عجیب سی بات ہے بھائی، نیکی کسی عمل کا نام ہوگا، یہ ایمان آ گیا، اعمال یا نیکی کے عملی مظاہر کا ذکر بعد میں ہے، ایمان پہلے آ گیا۔ کیوں؟ ایک بندہ مومن کے لیے نیک عمل کے لیے جذبہ محرکہ پیدا کرنے والی شے، موٹیویٹنگ فورس، وہ ایمان ہے۔ ایمان ہے تو نیکی ہوگی، اور نیکی قبول ہی اسی وقت ہوگی جبکہ اس کی سپورٹ میں ایمان موجود ہوگا۔ تو ایمان کا ذکر پہلے آ گیا، اللہ پر ایمان، اس کا نیکی سے تعلق کیا ہے، ہر نیکی اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کرنی، کوئی دکھاوا مقصود نہ ہو۔ آخرت پر ایمان کا نیکی سے تعلق کیا ہے؟ اجر و ثواب کہاں چاہیے؟ آخرت میں. دنیا والوں کی واہ واہ ہمیں نہیں چاہیے. باقی یہ فرشتوں پر اور کتابوں پر ایمان، یہ ایمان بالرسالت میں شامل ہے. کیسے؟ رسول پر وحی آتی تھی کس کے ذریعے سے؟ فرشتے کے ذریعے سے، وہ تھے جبرائیل علیہ السلام، اور وحی رسولوں کو دی گئی عموماً کتابی صورت میں. تو رسول کو ماننے میں کتاب پر بھی ایمان شامل اور فرشتے پر بھی ایمان شامل. اس کو بریکٹ کر لیجئے کہ کتاب، فرشتے اور رسولوں پر ایمان، اس کو بریکٹ کر کے ایمان پر رسالت سے سمجھ لیں. رسالت کا نیکی سے تعلق کیا ہے؟ رسالت یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کو ایک متوازن نمونہ عطا کرتی ہے، ایک بیلنسڈ فارم عطا کر دیتی ہے، ورنہ نیکی کا جذبہ بھی کبھی کبھی اندھا ہو جاتا ہے، وہ حدود کراس کر جائے گا. ہو سکتا ہے آدمی نوافل میں اتنا منہمک ہو جائے کہ ماں باپ کے حقوق کو پامال کر جائے، یہ ڈس بیلنس ہو گیا. تو سنت رسول سے نیکی کے لیے ایک بیلنسڈ نمونہ ہمیں میسر آ جاتا ہے. یہ ہے ایمان کا تعلق نیکی سے. تو نیکی کی بحث میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر آیا. من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکہ اور فرشتوں پر، والکتاب اور کتابوں پر، والنبیین اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر. تو ایمان پہلے، جس کے نتیجے میں نیکی پیدا ہوگی. اب ایمان کے بعد نیک آدمی میں سب سے پہلی کیا شے پیدا ہونی چاہیے عملی اعتبار سے؟ نوٹ فرمائیے، وہ ہے انسانی ہمدردی کا جذبہ، سمپتھی کا جذبہ. وہ آتا المال علی حبہ، اور دیا اس نے مال اس کی محبت کے باوجود، شدید محبت ہے مال کی. سورہ عادیات میں الفاظ ہیں وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان میں شدید محبت ہے مال کی. لیکن یہاں فرمایا کہ نیک آدمی کون ہوگا؟ جس نے ایمان کے بعد سب سے پہلا عملی مظہر انسانی ہمدردی کا پیدا ہو جائے. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور دیا اس نے مال اس مال کی محبت کے باوجود. کس کو؟ ایک لسٹ بتا دی گئی، ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردنوں کے آزاد کرانے میں، مراد غلاموں کے آزاد کرانے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کو آزاد کرا دیجئے. کوئی بے قصور قیدی ہے یا کسی کا جرمانہ ہے، اس کو آزاد کرا دیجئے. ان مدات میں مال خرچ کرے گا، اور یہ مال کیا ہے؟ شدید محبت اس کی. یہ خرچ نہ ہو تو نیکی مکمل نہیں ہوتی. سورہ آل عمران آیت نمبر 92، چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی مکمل ہو نہیں سکتی، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین شے خرچ نہ کر دو. اور محبوب ترین شے کیا ہوتی ہے انسان کو؟ مال. جان بھی ہے، لیکن یہ جان بھی کہاں کھپتی ہے؟ مال کمانے کے لیے. ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں 100 منزل کے اوپر اگر کوئی شخص باہر لڑکے کبھی کام کر رہا ہوگا تو کیوں جان جوکھوں میں ڈال رہا ہے؟ مال کے لیے نا. کراچی میں ایم سی بی کی بلڈنگ پلازا اس کا کھڑا ہو رہا ہے، حبیب بینک سے اوپر کراس کر گیا، اس کے چھت پہ گارڈرز لگ رہے ہیں، وہاں جو شخص ویلڈنگ کر رہا ہے بالکل ہوا میں معلق ہو کر، جان جوکھوں میں ڈال رہا ہے کہ نہیں ڈال رہا؟ کس لیے؟ مال کے لیے. اس مال کا خرچ. تو نوٹ فرمائیے، نیکی کی حقیقت بیان ہو رہی ہے، کیا مقدم ہے، کیا مؤخر ہے، کیا پہلے ہے، کیا بعد میں، نیکی میں اس کا ذکر آ رہا ہے. ایمان کے فوراً بعد انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. اگر کسی میں یہ جذبہ نہیں، ہو سکتا ہے وہ عبادت گزار ہوگا لیکن نیک نہیں ہو سکتا. یہ پہلے. آگے چلیے، واقام الصلاۃ، اور قائم کی اس نے نماز، وآت الزکاۃ، اور ادا کی اس نے زکات. اب عبادات آ رہی ہیں، نماز کی اہمیت کو کوئی کم نہیں کر سکتا، یہ اسلام کے پلرز میں سے، ارکان اسلام میں سے. زکات کی اہمیت کو کوئی کم نہیں کر سکتا، یہ بھی پلرز آف اسلام میں سے، ارکان اسلام میں سے. لیکن جب قرآن نیکی کی جامع ڈیفینیشن ہمارے سامنے دے رہا ہے، تو ایمان کے سب سے ایمان کے فوراً بعد آیا پہلے انسانی ہمدردی کا جذبہ. اب عبادات، واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور قائم کی اس نے نماز، اور ادا کی اس نے زکاۃ. جب بھی ارکان اسلام میں سے ایک یا دو بیان ہو جائیں، ارکان اسلام 5، بنی الاسلام علی 5، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا. بخاری شریف میں الفاظ، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر، گواہی دینا توحید و رسالت کی، نماز، زکات، روزہ، حج. تو وہ تو ہے کہ فکری و نظری عقیدے کی بات، گواہی، عمل میں 4 چیزیں ارکان اسلام میں، نماز، زکات، روزہ، حج. عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کے بیان سے تمام ارکان اسلام مراد لیے جاتے ہیں، تو اس نے قائم کی نماز اور ادا کی زکوٰۃ، مراد تمام ارکان اسلام کی پابندی ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، نیکی کے لیے جذبہ محلکہ کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان کی آبیاری کے لیے زکوٰۃ۔ بار بار ہم اپنا ایگریمنٹ اللہ سے رینیو کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور انسانی ہمدردی کے جذبے کو برقرار رکھنے اور اس کی آبیاری کرنے کے لیے زکوٰۃ دے دی گئی۔ تو ایمان ہوگا تو نیکی ہوتی چلی جائے گی، اس کی آبیاری کے نماز، اور انسانی ہمدردی اولین جذبہ ہے ایمان کے فوراً بعد نیک آدمی کے لیے، اس کے لیے زکوٰۃ دے دی گئی تاکہ اس کی آبیاری ہوتی رہے۔ اس کے بعد نیکی کا اگلا مظہر، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جب وعدہ کر لیتے ہیں۔ سارے معاملات انسانی کو لفظ وعدہ سے کور کر لیا گیا۔ کچھ وعدے ہم اللہ سے کرتے ہیں، مثلا کلمہ طیبہ، پھر وہ عہد الست، الاعراف آیت نمبر 172 میں الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے اپنے رب ہونے کا ہم سے اقرار لیا، ہم نے اقرار کر لیا، تو وہ وعدہ اللہ سے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، معبود کون؟ جس سے سب سے بڑھ کر محبت، جس کی سب سے بڑھ کر بات مانی جائے، یہ بھی اللہ سے وعدہ۔ کچھ وعدے بندوں سے ہوتے ہیں، کچھ ریٹن اور کچھ امپلائڈ۔ ریٹن ایگریمنٹس کون سے ہوتے ہیں؟ ڈاکیومنٹیشن جس کی ہوتی ہے، جاب ایگریمنٹ ہے، کمپنیز کے ایگریمنٹس ہیں، گورنمنٹس کے ایگریمنٹس ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ وعدے امپلائڈ ہیں، سوسائٹی امپوز کرتی ہے، پڑوسی پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ہر سوسائٹی تسلیم کرتی ہے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امپلائڈ ایک ایگریمنٹ ہے۔ یہ وجہ ہے کہ کوئی پڑوسی دوسرے پڑوسی کو تنگ کرتا ہے تو بقیہ پڑوسی، بقیہ لوگ اس کو برا سمجھتے۔ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، امپلائڈ ایگریمنٹ، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اولاد کی پرورش کرنی ہے، امپلائڈ ایگریمنٹ، بتانے کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کوئی ماں باپ اولاد کو ایسی چھوڑ دے، پرورش نہ کرے تو معاشرہ ان کو برا سمجھے گا، یہ امپلائڈ ایگریمنٹس۔ اور کچھ وعدے انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، اللہ آئندہ سگریٹ نوشی نہیں کروں گا، یہ وعدہ اپنے آپ سے۔ اللہ آئندہ نماز کی پابندی کروں گا، یہ وعدہ اپنے آپ سے۔ تو وعدہ اللہ سے، وعدہ بندوں سے، وعدہ اپنے آپ سے۔ اہل ایمان کی شان، بلکہ نیک آدمی کون؟ جو اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے۔ جاب ایگریمنٹ بھی وعدہ ہے، بزنس ایگریمنٹس بھی وعدے ہیں، ایک معاشرے میں رہنا بھی وعدے کے تحت، ماں باپ کی فرما برداری بھی وعدے کے تحت، اولاد کی پرورش بھی وعدے کے تحت۔ شوہر اور بیوی کا بھی ایگریمنٹ، وہ تو ڈاکیومنٹیشن میں آ جاتا ہے، نکاح نامہ بناتے ہیں آپ۔ یہ سارے ایگریمنٹس، یہ سارے معاملات کو کور کر لیا گیا لفظ وعدہ سے۔ یہ ہے جامعیت قرآن کریم کی۔ آگے چلیے، اب اخلاقیات کے ضمن میں صبر کا ذکر۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، یہاں عربی اسلوب کے اعتبار سے کیس یا حالت تبدیل ہو گئی۔ موفونا حالت رفع کہلاتی ہے، صابرین حالت نصرت، خصوصیت کے ساتھ وہ خوب صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں، تکالیف میں۔ دیکھیں یہ اخلاقیات کا بیان ہے، جتنے اچھے اخلاق ہیں ان کے حصول کے لیے اور برقرار رکھنے کے لیے صبر کی صفت لازمی ہے، جتنے برے اخلاق ہیں ان سے بچنے کے لیے صبر کی صفت لازمی ہے۔ مثال، اچھے اخلاق میں یہ بات شامل ہے کہ انسان سچ بولے، لیکن الحق مرن سچ کڑوا ہوتا ہے، تکالیف آتی ہیں، ان کو برداشت کرے گا تو صبر، ان کو برداشت کرے گا، صبر کرے گا تبھی سچ بول سکے گا نا۔ تو اس اچھی اخلاق صفت کے حصول کے لیے صبر درکار۔ جھوٹ بولنے پر چھالا بھی زبان پر نہیں پڑتا اور پیسہ بھی انسان بنا لیتا ہے، لیکن روکے گا انسان اگر اپنے آپ کو، اللہ ناراض ہوتا ہے اس۔ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ اب اگر روکے گا تو جھوٹ سے بچے گا، یعنی بد اخلاقی سے بچے گا۔ تو تمام اچھے اخلاق کے حصول اور تمام برے اخلاق سے بچنے کے لیے بنیادی کوالٹی جو درکار ہے وہ صبر کی صفت۔ والصابرین فی البأساء والضراء، بالخصوص وہ صبر کرنے والے ہیں سختیوں اور تکالیف میں۔ اور اس نیکی کے بیان میں چوٹی کی شے کیا ہے؟ اس صبر کے مرحلے میں بھی چوٹی کی شے کیا، اس نیکی کے بیان میں بھی چوٹی کی شے کیا، اور اسلام کے فلسفہ اخلاق میں بلند ترین شے، کلائمکس کی شے کیا ہے؟ وحین البأس، اور لڑائی کے موقع پر وہ صبر کرتے ہیں۔ نیک آدمی لڑتا بھی ہے، حالانکہ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ اچھے بچے لڑتے نہیں، لیکن قرآن کہہ رہے ہیں کہ نیک آدمی لڑتا ہے، جنگ کرتا ہے، اور اسلام کے فلسفہ اخلاق میں یہ سب سے بلند ترین شے ہے۔ سورہ صف آیت نمبر 4 میں الفاظ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ محبت فرماتا ہے ان بندوں سے جو صفے باندھ کر اس کے راستے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح قتال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کا بیان سورہ آل عمران آیت نمبر 146 میں وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے اللہ والے سے وہ گزرے ہیں جنہوں نے انبیاء کے ساتھ قتال کیا۔ یہ جنگ کیوں ہے اسلام کی، بندہ مومن کی؟ سورہ الانفال آیت نمبر 39 وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قتال کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے، سسٹم آف لائف نظام زندگی اللہ کے لیے ہو جائے۔ اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، کیوں؟ جب اللہ کا دین قائم ہو تو اللہ کا حق بھی تمام کمال ادا ہوگا اور انسانیت کو بھی انصاف میسر آئے گا۔ انصاف کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آج انسان خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے زمین پر، اس کی خدائی ختم کرنی ہے تاکہ رب کائنات کی خدائی نافذ ہو تو انسان کو انصاف میسر آئے گا، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہو سکتی۔ صاحب یہ ہے نیکی کا جامع تصور، یہ اسلام کی نیکی کا تصور۔ بات ایمان سے شروع ہوئی، انسانی ہمدردی بھی، عبادات کا اہتمام بھی، وعدے کو پورا کرنا بھی، صبر کا مظاہرہ بھی، اور سب سے بڑا صبر اللہ کے دین کی سربلندی کے دوران جنگ کے مرحلے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں اپنے نیکی کے دعوے میں اگر کریں تو، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقین، تقوی اختیار کرنے والے۔ ہُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، قرآن سے ہدایت کسے ملے گی؟ تقوی اختیار کرنے والوں کو، یہ متقین۔ اللہ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے، یہ نیکی کا جامع اور حقیقی تصور ہے۔ نوٹ فرما لیجیے، یہ مقام جو ہے سورہ البقرہ کی آیت 177، یہ اس منتخب نصاب میں شامل ہے جس کو محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے عوام الناس میں قرآن فہمی کو عام کرنے کے لیے مرتب فرمایا۔ اس کے 6 حصے ہیں جو آڈیو ویڈیو کیسٹس اور سیڈیز پر اویلیبل ہیں۔ الحمدللہ ہمارے قرآن اکیڈمی میں جو 1 سالہ کورس ہوتا ہے باقاعدہ اس کو تفصیل سے پڑھایا جاتا ہے، سلیکٹڈ مقامات ہیں قرآن کے۔ پھر لاہور میں جو ہماری قرآن اکیڈمی ہے وہاں سے کورسپونڈنس کے تھرو بھی یہ کورسز ہوتے ہیں، اس میں یہ درس بھی شامل ہے جس کو ہم نے آیت البر کا عنوان دیا ہے۔ اس کے بعد قصاص کا حکم، دیکھیے معاملات کا ذکر آ رہا ہے جس میں اب قصاص کا حکم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم القصاص فی القتلی، تمہارے لیے مقتولوں کے بارے میں قصاص فرض کیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام، والانثی بالانثی، اور عورت کے بدلے عورت۔ مراد کیا ہے؟ جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے، یہ اصل مطلب۔ زمانہ جاہلیت میں کیا تھا کہ کسی بڑی قوم کے آدمی نے کسی کو قتل کر دیا تو سامنے والے سے کہتے تھے ہمارے کسی اور آدمی کو قتل کر دو، یہ تو ذرا بڑا آدمی ہے۔ نہیں، جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ یہ ایسا بھی ہوتا تھا، ایک قبیلہ طاقتور ہے، دوسرا قبیلہ کمزور ہے، اس کمزور قبیلے اور طاقتور قبیلے کسی شخص کو مار دیا تو وہ کہتے تھے تمہارے 3 ماریں گے ہم۔ نہیں، قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا، مقتول کے قصاص۔ یہ جاہلیت فقط 1400 برس پہلے نہیں تھی، یہ جاہلیت آج بھی سو کالڈ سویلائز نیشن سے موجود ہے کہ تم ہمارے ایک کو مارو گے ہم تمہاری پوری قوم کو اڑا دیں گے، ایک آدمی کو ہمارے حوالے نہیں کرو گے پورے افغانستان کی تہس نہس کر دیں گے اس کو، ایک صدام حسین کو ہم پروموٹ کریں گے اور پورے عراق کا بیڑا غرق کر دیں گے ہم۔ یہ جاہلیت آج بھی موجود ہے، اور یہ ہے جو پڑھے لکھے جائیں گے رہیں گے۔ نہیں، قاتل کو ہی قتل کیا جا سکتا ہے، کسی اور پہ انگلی نہیں اٹھا سکتے، کسی اور کو قتل نہیں کر سکتے۔ فمن اوفی لہ من اخیہ شیئا، پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے۔ یہ بڑا لطیف انداز ہے معافی کا، مقتول کے ورثاء کو فقط حاصل ہے حق کہ وہ چاہے تو قاتل کو معاف کر دیں۔ تم ورثاء کو بھائی کہہ کر ایک اپیلنگ انداز قرآن نے اختیار کیا قاتل کی معافی کے لیے، اگر چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ صدر مملکت معاف کر سکتے ہیں، صدر مملکت تو کیا، اس کا باپ بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اختیار فقط دین نے، شریعت نے مقتول کے ورثاء کو دیا۔ فمن عفی له من اخیہ شیء، پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے، فتباع بالمعروف، تو دستور کے مطابق پیروی کرے، وادا الیہ بحسان، اور اسے اچھے طریقے سے ادا کرے۔ مراد یہ کہ قاتل خوبہا ادا کرے گا، اگر مقتول کے ورثاء نے معاف کیا ہے تو وہ خوبہا پورے خلوص کے ساتھ ادا کر دے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے. فمن اعتدى بعد ذلک, پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی, فلہ عذاب الیم, تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اب یہ زیادتی کیا ہو سکتی ہے؟ مقتول کے ورثہ معاف بھی کر دیں اور پھر بھی انتقام کی جیسے بات رہے ان کے دلوں میں, یہ ان کی طرف سے زیادتی. اور قاتل کی طرف سے زیادتی کیا؟ اگر مقتول کے ورثہ معاف کر دیں اور وہ خون بہا ادا کرنے میں لان تان کرے, ادا کرنے کی کوشش نہ کرے, تو یہ اس کی طرف سے زیادتی. تو اب اس معافی کے بعد جو زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور اے عقل مندو, تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم بچ سکو. یہ جو قاتل کو قتل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے, اس میں تمہارے لیے زندگی ہے تاکہ تم بچ سکو, مراد ہے قتل و غارت گریز. آج دنیا کی کچھ قوموں نے اس سزا کو ہی ختم کر دیا, کچھ لوگوں نے اسلام کا الزام اٹھایا کہ ایک ایسا ظالم دین ہے معاذ اللہ کہ وہ قاتل کو پھانسی دینے کی بات کرتا ہے. ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں. وہ جو مظلوم مارا گیا اسے تو اندر بھی نہیں, اور جس قاتل کو پھانسی دی جا رہی تاکہ لوگوں کی جان مال محفوظ رکھی جا سکے, اس سے اندر بھی ہو رہی ہے. ظالم تو یہ ہے نا. نہیں, اس قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. ایک کو پھانسی ہوگی, کروڑوں کو عبرت حاصل ہوگی. چنانچہ آج بھی نوٹ فرما لیجئے, جب تک طالبان کی حکومت افغانستان میں تھی پوری دنیا میں قتل کا سب سے کم ریٹ وہاں پر تھا, نہ ہونے کے برابر. اس کے بعد سعودی عرب کا نمبر ہے. ان کے بہت سے مسائل سے اور آرا سے میں اختلاف ہوگا, ان کی ملوکیت سے میں اختلاف ہے, ان کی بادشاہ سے میں اختلاف ہے, لیکن جہاں تک شریعت کی حدود و تعزیرات کے قوانین وہاں نافذ ہیں, اس کی برکات ہے کہ دنیا میں سب سے کم ریٹ آپ کو وہاں ملے گا قتل و غارت گری کے اعتبار سے. اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. وَلَكُمْ بِالْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اے عقل مندو, تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے, زندگی ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تاکہ تم بچ سکو مراد قتل و غارت گری سے. اس کے بعد وصیت کا ایک ابتدائی حکم یہاں پر آ رہا ہے, لیکن نوٹ فرما لیجیے کہ یہ حکم منسوخ ہو چکا, کیونکہ سورہ النساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں میراث کے تفصیلی احکامات آ گئے, ان کے آ جانے کے بعد یہ حکم منسوخ سمجھا جائے گا. تو تلاوت موجود ہے, حکم نہیں. کتب علیکم, تم پر فرض کیا گیا, اذا حضر احدکم الموت, کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے, ان ترك خيرا الوصیۃ, کہ اگر وہ کوئی مال چھوڑے تو وصیت کرنا فرض کیا گیا, للوالدین, والدین کے لیے, والاقربین بالمعروف, اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق, انصاف کے مطابق, بھلے طریقے پر, حقا علی المتقین, یہ لازم ہے تقوی اختیار کرنے والوں پر. تو جب تک میراث کے تفصیلی احکامات نہیں آئے تھے النساء آیت نمبر 11 اور 12 میں, اس سے پہلے یہ حکم تھا کہ انتقال سے پہلے وصیت کر جاؤ والدین اور رشتہ داروں کے لیے, اب وہ ان سے مقرر کر دیے گئے. ہاں, سنت نے اس بات کو موجود رکھا کہ ایک تہائی مال تک وصیت کرنے کی اجازت ہے, لیکن وصیت وارث کے لیے نہیں بلکہ غیر وارث کے لیے, کیونکہ وارثوں کے حصے تو مقرر کر دیے گئے. تو ایک تہائی مال تک غیر وارث کے لیے وصیت کی اجازت ہے. انسان اپنے کسی دوست کو, کسی ادارے کو, کسی بچے کو, کسی اور کو نوازنا چاہے تو نواز سکتا ہے. ایک تہائی مال تک اجازت غیر ورثہ کے لیے. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ, پھر جو کوئی اسے بدل دے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا, فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ, تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے بدلا. وصیت کرنے والا تو صحیح وصیت کر کے گیا, بعد میں سننے والوں نے بدلا, تو گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. ان اللہ سمیع العلیم, بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا, علم رکھنے والا ہے. فمن خاف من موس جنفا او اثما, بس جو کہ وصیت کرنے والے سے طرف داری, جانب داری یا گناہ کا خوف کرے, فاصلح بینہم, پھر ان کے درمیان صلح کرا دے, مراد ورثاء کے درمیان, فلا اثم علی, تو اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ بہت بخشنے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. مراد یہ کہ اگر کسی شخص نے وصیت کرتے ہوئے زیادتی کی ہے, اور جو اس کا گواہ ہے جس سے وصیت پہنچی تھی وہ محسوس کرے کہ وہ طرفداری یا گناہ کی زیادتی کی بات اس میں کی گئی ہے, تو وہ ورثہ کے مشورے سے اس کو تبدیل کر سکتا ہے تاکہ اصلاح ہو جائے, کسی کی اختلفی نہ ہو. تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اس کے بعد رکوع نمبر 23 سورۃ البقرہ کا اس اعتبار سے منفرد ہے کہ روزہ رمضان کے حوالے سے پورے قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ اسی مقام پر آ گیا. نماز کا ذکر کئی مرتبہ, زکات کا ذکر کئی مرتبہ, حج کا ذکر کئی مرتبہ, لیکن روزے اور رمضان کے حوالے سے قرآن میں جو کچھ ہے وہ اسی مقام پر آ گیا. سوائے اس کے کہ کفاروں کی صورت میں روزوں کا ذکر کہ آیا ہو تو آیا، وہ بات الگ ہے، لیکن رمضان کے روزے جو کہ فرض ہیں اسی مقام پر اس کا بیان. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. پہلے تو ایک تسلی دے دی گئی کہ کوئی نئی عبادت نہیں، تم سے پچھلے لوگوں پر بھی فرض کی گئی تھی. نمبر دو، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا آبجیکٹو کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقوی کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچانے کا نام، ناراضگی سے بچانا اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا، یہ ہے تقوی. روزہ یہ پرپس کس طرح سالو کراتا ہے ہمارے لیے؟ نمبر ایک، سحری کے اوقات میں اگر ہماری پانچ منٹ پہلے آنکھ کھلے سحر کے وقت ختم ہونے سے، سحری کے وقت ختم ہونے سے، تو ظاہری بات ہے کہ پیٹ بھر کے تو انسان نہیں کھا سکتا، تھوڑا بہت کھائے گا، سحری کا وقت ختم ہوگا، ہاتھ کو روک لے گا. افطار کے وقت شدید بھوک لگ رہی ہے، پانچ منٹ پہلے دسترخوان سجا ہوا ہے لیکن ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، کس بات کی مشق کرائی جا رہی ہے؟ جب اللہ کہے اس وقت کھانا چھوڑ دو، جب اللہ کہے اس وقت کھانا شروع کر دو، اللہ کے حکم پر عمل درآمد کی مشق. نمبر دو، روزے کی حالت ہم حلال کو چھوڑ دیتے ہیں، اور حلال لا تعداد ہے، تو کیا حرام کو چھوڑنا مشکل ہوگا، جو کہ بہت ہی لمیٹڈ اور مختصر ہے. نمبر تین، روزے کی صورت میں ہمارا حیوانی وجود جو برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 53، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو ہے ہی برائی کی دعوت دینے والا. یہ نفس اور یہ حیوانی وجود بھوکے اور پیاسے رہنے کی وجہ سے کمزور اور ڈھیلا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے روح بیدار ہوتی، جو انسان کو بھلائی، تقویٰ، اللہ کی طرف، نیکی کی طرف لے جانا چاہتی ہے، جس کے نتیجے میں نیکی کا جذبہ پروان چڑھتا ہے. یہ مقاصد ہیں روزے کے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. ایام معدودات، گنتی کے چند دن کے روزے ہیں. فمن کان منکم مریضا، پس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں، فعدت من ایام اخر، تو گنتی پوری کر لے بعد کے دنوں میں. وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ کہ جو طاقت رکھتے ہیں ان پر ہے، فدیت طعام مسکین، ایک نادار کو کھانا کھلانا. مراد یہ ہے کہ وہ جو طاقت رکھتے ہیں اور روزہ نہ رکھنا چاہیں، یہ ابتدائی حکم تھا، تو فدیت طعام مسکین، ان کے ذمے ہے ایک مسکین کو کھانا کھلانا. فمن تطوع خیرا، جو خوشی سے کوئی نیکی کا عمل کرے، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا، اور اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو. اب نوٹ فرما لیجئے کہ یہ آیت نمبر 183 اور 184 جو ہم نے پڑھی، اس میں رمضان کے روزوں کا ذکر نہیں، بلکہ رمضان سے پہلے سبھی روایات کے مطابق عاشورہ کا روزہ فرض تھا، جو کہ محرم کی تاریخ، اور ہر مہینے کے تین دن کے روزے فرض تھے، جس کو ایام دیو کہا جاتا ہے، ہر مہینے کی چاند کی 13, 14, 15 تاریخ، یہ روزے فرضیت کے درجے میں تھے. لیکن ابتدان کیونکہ ابھی یوز ٹو کرانا مقصود تھا، تو یہ اجازت تھی کہ کوئی طاقت رکھنے کے باوجود ابھی نہیں رکھ رہا تو روزہ چھوڑ دے، لیکن ایک فدیہ دینا ہوگا، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہوگا. لیکن ترغیب کیا دلائی گئی، اگر روزہ رکھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم سمجھو. موٹیویٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ آگے روزے فرض ہونے ہی ہیں، تو روزہ رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یہ روزے کا ابتدائی حکم تھا. اس لیے نوٹ فرمائیے، ایام معدودات کے جو الفاظ آئے، یہ معدودات کا لفظ جو عربی میں گنتی کے اعتبار سے 3 سے لے کے 9 تک کے عدد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں، تو یہ رمضان کے روزے ہو ہی سکتے ہیں، جو کہ 29 سے 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے. تو یہ ابتدائی حکم تھا روزے کے متعلق. اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 185، اس میں رمضان کے روزوں کی فرضیت کا ذکر. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان کو رمضان بنانے والی شے قرآن ہے، سارے مہینے اللہ کے، لیکن اس مہینے میں کیونکہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، اس بنیاد پر اس کی فضیلت ہے. شب قدر کو، اس رات کو شب قدر کس نے بنایا؟ قرآن کے نزول نے، ورنہ ساری رات اللہ کی. تو یہ قرآن، اس کا نزول رمضان کی عظمت کی وجہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ھدی للناس، یہ قرآن کیا ہے؟ تمام انسانیت کے لیے ہدایت، بک آف گائیڈنس، یہ قرآن کا ولین تعارف ہے. تو اس کو اسی پرپس کے لیے استعمال کرو، صرف ثواب کے لیے نہیں، ثواب ملے گا، وہ ضمنی کام ہے، ضمنی مقصد ہے. بیسک پرپس کیا ہے، بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ کتاب ہدایت، وبینات من الہدا، اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں، والفرقان، اور یہ حق اور باطل میں فرق کر دینے والی کتاب ہے. فرضیت رمضان کے روزوں کی، فمن شہید منکم الشہر فلیصم، بس جو کہ تم نے اس مہینے کو پائے لازم ہے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر، ہاں جو کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں، یہ بات پہلے بھی آئی تھی آیت 184 میں، لیکن یہاں سمجھنا ضروری ہے، کیا فرضیت تو آگے رمضان کے روزوں کی، لیکن کوئی بیمار ہے، ایسا بیمار کہ روزہ رکھنا ممکن نہیں، یہ روزہ رکھنے سے بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا ہلاکت کا خطرہ ہے، نہ رکھے، او علی سفر، یہ حالت سفر میں ہے تو رخصت ہے، رخصت سے فائدہ اٹھا لے انسان، اللہ کی نعمت ہے فائدہ اٹھائے اس سے، ہاں فعدت من ایام اخر، اسے گنتی پوری کرنی ہوگی بقیہ دنوں، یہ رخصت سے فائدہ اٹھا لو لیکن بعد میں اس کی قضا لازم ہوگی. اسی طرح خواتین کے مخصوص ایام، ان کو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، کوئی مخصوص ایام میں تو روزہ نہیں رکھنا ان کو، بعد میں اس کی قضا ہے، مخصوص ایام میں جو نماز ہے اس کی قضا نہیں، روزے کی قضا ہے. اس کی بڑی پیاری توجہ ایک بزرگ ایک عالم دین نے بیان فرمائی کہ نماز ہماری غذا ہے، کبھی کبھی نہ بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، روزہ ہماری دوا ہے، دوا لینا لازم ہوتی ہے، تو نماز کی قضا نہیں ہے مخصوص ایام کے، لیکن روزوں کی قضا ہے. اس میں خواتین سے کوتاہی ہوتی ہے، وہ کیا، شوال کے نفل روزے رکھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن نفل کے مقابلے میں جو قضا ہو گئے ہیں ان کی ادائیگی لازم، اور بعض خواتین یہ کرتی ہیں کہ اتنا ڈیلے کرتی ہے کہ اگلے سال کا شعبان کا مہینہ آ جاتا ہے اور پھر یاد آتا ہے اوہو پچھلے سال کے روزے رہ گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے، رمضان کے فوراً بعد جیسے ہی موقع ملے قضا کرنی چاہیے. تو خواتین کا مسئلہ یہ ہو گیا. اس کے علاوہ دو ایکسیپشنز رسول اکرم نے دیے صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں. ایک شیخ فانی، انتہائی بوڑھا اور مرد یا عورت کہ اس قدر کمزور اور لاغر ہو گئے کہ روزہ رکھنا ممکن نہیں، تو ان کو معاف ہے، وہ فدیہ ادا کریں گے. فدیہ ایک روزے کا ایک صدقہ فطر کے برابر ہے. اب وہ ہمارے 30 روپے بنتا ہے، لیکن وہ کم سے کم ہے، ذہن میں رکھیے گا اس کو، زیادہ دے دیجیے کوئی حرج کی بات نہیں، وہ کم از کم ہے، ایک روزے کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر. تو ایک تو وہ جو انتہائی بوڑھا ہو گیا مرد یا عورت، اس کو معافی ہے، فدیہ دینا ہوگا ہر روزے کا ایک فدیہ جو کم از کم صدقہ فطر کے برابر. اور دوسرا دائمی مریض، اللہ ایسے مرض سے ہماری حفاظت فرمائے، ایسا مرض کو ریکور ہونا ممکن ہی نہیں، تو اس کو بھی معافی ہے، لیکن فدیہ ہر ہر روزے کا ایک صدقہ فطر کے برابر ادا کرنا لازمی. ومن کان مریضا او علی سفر، اور جو کوئی بیمار ہو یا حالت سفر میں، فعدت من ایام اخر، تو وہ گنتی پوری کرے بقیہ دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی فرمانا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور دشواری نہیں چاہتا. یہی تو آسانی ہے، نماز پورا سال فرض، جبکہ رمضان کے روزے سال میں ایک مہینے کے لیے، وہ چاہتا تو پورا سال فرض فرما سکتا تھا. اور مزید یہ کہ جو اللہ نے آسانی دی، حالت سفر میں رخصت ہے، رخصت سے فائدہ اٹھاؤ، بیماری ہے تو خامہ کا تقوی کا حیدہ اختیار نہ کرو کہ صاحب روزہ رکھیں گے 104 بخار میں بھی اور پھر جو کچھ ہوگا وہ ہوگا پھر. تو نہیں، اللہ آسانی فرمانا چاہتا ہے، اس رخصت سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ مشکل نہیں چاہتا. اور کیا چاہتا ہے، ولی تک میرا عیدہ، اور تاکہ تم گنتی مکمل کر لو، ولی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ جو اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی. رمضان کے روزے قرآن کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے. گنتی کیوں پوری کروا رہے اللہ تعالیٰ، تکبر اللہ علی ما ہداکم، تاکہ اللہ نے جو ہدایت عطا فرمائی یعنی قرآن، اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو. اس بڑائی کے دو پہلو، ایک کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ بھی تکبیر ہے، لیکن تکبیر کے اصل معنی بڑا کرنا، تشہیر کے معنی ایڈورٹائز کرنا پھیلانا، تسہیل کے معنی آسان سہل کرنا، تکبیر کے معنی بڑا کرنا. وربک فکبر، سورہ مدثر کی آیت نمبر 3، اے نبی اپنے رب کی بڑائی منوائیے، قائم کیجئے. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت، آیت نمبر 110، وکبر تکبیرا، اے نبی بڑائی منوائیے اپنے رب، اس کو بڑا کیجئے. کن معنی میں، اس زمین پر جہاں انسان کو تھوڑا اختیار دیا گیا اس کی بڑائی نافذ کیجئے، منوائیے، یہ ہے اصل بڑائی. بلی تکبر اللہ علی ما ہداکم، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر جو اسے تمہیں ہدایت دی. ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اگلی آیت، بہت پیارا مقام قرآن کا، اس روزے کا حاصل کیا ہے، کہاں پہنچے گا انسان اللہ کے قریب. جسم حیوانی وجود کمزور ڈھیلا پڑ جائے تو روح بیدار ہوگی نا، وہ اللہ کی طرف بندے کو لے جانا چاہے گی، اس سے قربت پیدا کرنا چاہے گی. تو روزے کا حاصل، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھے، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہی ہوں، اتنا قریب ہو گیا اللہ کہ یہ بھی نہیں کہا فَقُلْ، آپ کہہ دیجئے میں قریب ہوں، نہیں، فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں. وہ فرمائی اسی کو، اللہ کتنا قریب ہے؟ سورہ قاف کی آیت نمبر 16 میں الفاظ ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب، فَإِنِّي قَرِيبٌ قَرِيبٌ، ہاں اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، لیکن اٹس اے ٹو وے ٹریفک، دو طرفہ معاملہ ہے، چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں میں قبول کروں تو میری بات مانو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، ایمان مجھ پر رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہو جائیں، ایمان آج ہمارے گھر ہے، وہاں سے ایڈ ملے گی تو ملک کا نظام چلے گا، اتنا یقین، اس کا 10% یقین بھی اللہ کی ذات پر ہو جائے ہمارے سارے مسئلے سالو ہو جائے، ایمان ہے میری کوالیفیکیشن سے مجھے کچھ مل جائے گا، ممکن ہے کوالیفیکیشن کی ڈگری بھی ہاتھ میں نہ اور بندے کی موت واقع ہو جائے، اور دوسری طرف چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری پکار سنے، 30-30 لاکھ کا اجتماع حرم میں، حرمین میں حج کے موقع پر، لیکن امت کی حالت تو ابتر سے ابتر ہوتی چلی جا رہی ہے، کیوں؟ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، دو طرفہ معاملہ ہے نا، سورہ بقرہ آیت 152 میں ہم نے پڑھا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مانگوں قبول کر لوں تو تم بھی تو مجھے مانو، دو طرفہ معاملہ ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں بھی چاہیے کہ میری بات مانے، میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان رکھے، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ ہدایت یافتہ ہو سکے، اگلی آیت میں روزے کے کچھ جزوی مسائل کا ذکر، اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزے کی رات میں اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنا، یہود کے روزے میں اس کی اجازت نہیں تھی، ہمارے دین میں ہماری شریعت میں اس کی اجازت ہے، اس کے لیے کہہ دیا گیا، اس کے بعد پوری تاریخ انسانی کا خوبصورت ترین جملہ ایک شوہر اور بیوی کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس، تم ان کا لباس ہو، لفظ لباس قرآن نے استعمال کیا، اس سے خوبصورت کوئی تعبیر نہیں ہو سکتی ایک شوہر اور بیوی کے تعلق کو بیان کرنے کے لیے، نوٹ فرمائیے، ہمارے وجود سے قدیم ترین شے لباس، لباس ہمارے عیوب پر پردہ ڈالتا ہے، لباس ہماری زینت کا اظہار ہے، لباس ہمیں سکون فراہم کرتا ہے، لباس ہماری حفاظت کرتا ہے، لباس انسان اپنی حیثیت کے مطابق استعمال کرتا ہے، لباس پہ دھبا لگ جائے تو محلے والوں کو دکھایا نہیں جاتا، اس کو صاف کر لیا جاتا ہے، گھر کی بات گھر میں ہی رہ جائے یہ اچھی بات ہے، یہ لباس، اور دو فرمائیے، قرآن کریم میں اس طرح علم و حکمت کی موتی اور فلسفیانہ مسائل، بڑی بڑی آیات میں چند الفاظ میں درمیان میں بیان کیے جاتے ہیں، یہ معاشرت کا مسئلہ آ گیا، مرد اور بیوی کے، شوہر اور بیوی کے تعلق کے لیے حسین سے تعبیر، بڑی آیت چند الفاظ، اسلام کا سیاسی اصول ان الحکم اللہ للہ، چند الفاظ بڑی آیات میں، سورہ نام آیت نمبر 57 میں، پھر سورہ یونس کی آیت نمبر 40 میں، پھر سورہ یوسف کی آیت نمبر 67 میں، پوری پوری آیات میں درمیان میں اصول، ان الحکم اللہ للہ، حکم کو اختیار اللہ کو حاصل، اسلام کا معاشی نظام کا اصول سورہ حشر کی آیت نمبر 7، طویل آیت درمیان میں چھوٹا سا سٹیٹمنٹ، کئی لائے پورے دولت بین الاغنیائی منکم، دولت تمہارے امیروں کے درمیان کنفائنڈ محدود ہو کر نہ رہ جائے، یہ اصل اصول ہے اسلامی معیشت کا، تو یہ ہے اس قرآن کریم کے اندر ایک بات سمجھنے کی کہ علم و حکمت کی موتی اور فلسفیانہ مسائل اور اجتماعی نظام کے متعلق ہدایات طویل آیات کے درمیان میں آتی ہے، اس کے بعد ایک مسئلہ ہو گیا تھا صحابہ کرام کے ساتھ، یہود کے ہاں اجازت نہیں تھی روزے کی رات میں بیوی سے تعلق قائم کرنے کی، صحابہ کرام کے سامنے کوئی ایسی ممانعت بھی نہیں تھی، لیکن ایک شبہ تھا، کیونکہ وہ تعلق قائم کر رہے تھے کچھ افراد، شبہ تھا ایسا تو نہیں کہ ہمارے لیے ممانعت ہو، لیکن کچھ معاملہ تھوڑا سا گڑبڑ کا تھا، اللہ نے اس کو ایڈریس بھی کیا اور کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں، معاف کر دی اللہ نے، فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کے علم میں ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، شبہ بھی ہو رہا تھا پھر بھی تعلق قائم کر رہے تھے، فتاب علیکم، تو اللہ نے تم کو معاف فرما دیا، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر فرما دیا، فالآن باشرہن، پس جاؤ اب ان سے ملاقات کرو، مراد رمضان کی رات میں، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے طلب کرو، یہ نکاح جو ہے محض جنسی لذت کے حصول کے لیے نہیں بلکہ نسل انسانی کا بقا اس کے ذریعے سے مقصود ہے. تو اولاد طلب کرو جو اللہ نے تمہاری مقرر فرمائی. مزید جزوی کچھ مسائل رمضان کے روزے کے اعتبار سے. وَقُلُوا وَشْرَبُوا اور کھاؤ پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ داری جو کہ رات کی ہوگی اس سے علیحدہ ہو جائے, اس سے واضح ہو جائے. یہ اصل میں استعارہ ہے, وضاحت ہے, کہے کہ پو پھٹنا صبح صادق ہو جانا اس کے لیے کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے واضح ہو جائے. اس وقت تک کھاؤ پیو تم آتیم الصیام الی اللیل پھر تم رات تک روزہ مکمل کرو, مراد غروب آفتاب تک, غروب کے ساتھ یہ رات کا آغاز ہو جاتا ہے ہماری شریعت میں. تو یہ ہے سحر کا اور افطار کا وقت بتا دیا گیا. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد ایک اور اہم عبادت جو رمضان میں ہے سنت مؤکدہ وہ ہے اعتکاف کی عبادت. لیکن یہ سنت مؤکدہ علی کفایہ کہلاتی ہے, جیسے نماز جنازہ فرض کفایہ ہے نا, چلو ادا کر لیں سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. سنت مؤکدہ علی کفایہ ایک دو افرادی محلے میں سے کر لیں تو سب کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی. یہ عبادت بھی اس مہینے میں. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد اور ان سے یعنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کرو جبکہ تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجد میں, مراد اس حالت میں اس تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں. تلک حدود اللہ فلا تقربوها یہ اللہ کی حدود ہے ان کے قریب نہ جاؤ. اکثر مقامات پر آتا ہے فلا تعتدوها انہیں کراس نہ کرو, یہاں فلا تقربوها ان کے قریب نہ جاؤ. کیوں؟ جو قریب جائے گا اسی کا اندیشہ ہے کہ وہ کراس بھی کر جائے گا. تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس, محفوظ مقام پر دوری دور رکھو اپنے آپ کو, قریب نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس اسی طرح اللہ واضح فرماتا ہے اپنی آیات لوگوں کے لیے, اپنے احکام لوگوں کے لیے, لعلہم یتقون تاکہ وہ متقی بن جائیں, اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جائیں. اب اس رکوع کی آخری آیت ہے اصل روزہ کیا ہے, پوری زندگی کا روزہ کیا ہے, اور روزے کا مقصد تقوی اس کا لٹمس ٹیسٹ کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے کہ ہاں بندے میں تقویٰ آ گیا, اس کا ذکر. وہ ہے مال حرام سے اپنے آپ کو بچانا. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل اور اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے ناحق طریقے سے نہ کھاؤ. وتدلوا بها الی الحکام اور انہیں حکام تک رسائی کا ذریعہ نہ بناؤ, بطور رشوت کے مراد ہے. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم تاکہ تم کہیں لوگوں کے مال سے کوئی حصہ نہ کھا جاؤ گناہ کرتے ہوئے. وانتم تعلمون جبکہ تم جانتے بھی ہو, تو جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہوئے لوگوں کے اموال میں سے کچھ نہ کھا جاؤ, اس لیے حکام تک رسائی حاصل نہ کرو, مراد رشوتیں نہ دو اور نہ مال حرام کھاؤ. یہ پوری زندگی کا روزہ, روزے میں کھانے پینے سے روکتے نہ اپنے آپ کو, یہ پوری زندگی کا روزہ ہے. وہ کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون سورہ آل عمران آیت نمبر 102. تمہیں موت آئے تو اس حال میں کہ تم اللہ کے مسلم ہو, ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری میں بسر ہو, روزے میں حلال چھوڑو کم از کم حرام کو تو چھوڑ دو, حرام نہ چھوڑا تو یہ روزہ روزہ ہے ہی نہیں. بخاری کی حدیث اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور غلط کام پر عمل کرنا ترک نہ کیا اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں. یہ پوری زندگی کا روزہ ہے جو رمضان کے روزوں سے ہمیں حاصل کرنا چاہیے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.